والصلاة والسلام على حبيبه محمد وعليه وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم عادا فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولا يا صل وسلم دائما ابدا على حبيبك من زانت به الاسر، آقا نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وسلم، رحمت مجسم ہے، اور جو بھی آرام، جو بھی سکون، جو بھی نعمت جس کسی کو بھی پہنچتی ہے وہ اللہ کی رحمت ہی کے طفیل پہنچتی ہے. اس کے باوجود اللہ کریم نے بعض باتوں کو بطور خاص ذکر فرمایا ہے، اس لیے کہ وہ انتہائی اہم ہے. ارشاد باری ہے، کنتم عادان، تم لوگ دشمن تھے اور صرف دشمن، اپنوں کے بھی دشمن، بیگانوں کے بھی دشمن. اگر ملکوں کے دشمن تھے، قوموں کی دشمنیں تھیں، تو قبیلے قبیلوں کے دشمن تھے، خاندانوں کے دشمن تھے، پھر گھر کے اندر بھائی بھائیوں کے، باپ بیٹوں اور بیٹے باپ کے دشمن تھے، حتیٰ کہ انسان خود اپنا بھی دشمن تھا اور اپنے آپ کو بھی دوزخ کی طرف گھسیٹ رہا تھا. اپنے آپ کو جہنم کی طرف لے جانا بھی اپنے ساتھ دوستی نہیں ہے، یہ بھی دشمنی ہے. تو فرمایا تم صرف دشمن تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت نے اور آپ کی برکات نے فألف بین قلوبکم، تمہارے دلوں میں الفت پیدا کر دی، محبتیں پیدا کر دیں، اور تم اپنے دوست ہوئے، اپنوں کے دوست ہوئے، حتیٰ کہ بیگانوں کے بھی دوست ہو گئے. جیسا کہ ارشاد ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ مظلوم کی مدد کرو اور ظالم کی بھی مدد کرو. عرض کیے گی، یا رسول اللہ، مظلوم کی مدد تو کریں، ظالم کی مدد کس طرح کریں؟ فرمایا اسے ظلم سے روکنا اس کی مدد ہے. ظالم کی مدد کا یہ مفہوم ہے کہ اسے ظلم سے روکا جائے. جنہیں برکات نبوت نصیب ہوئی ان لوگوں نے صفحہ ہستی سے ظلم کو نابود کر دیا اور بڑے بڑے ظالموں کو ظلم کے ارتکاب سے روک دیا. بڑی بڑی بلند گردنیں جھک گئیں یا کٹ گئیں، اور صدیوں کے ظالمانہ نظام جنہیں قرآن حکیم توق اور زنجیریں کہتا ہے، جو بنی نوع انسان کی گردنوں میں ڈلی ہوئی تھی، انہیں کاٹ کر پھینک دیا اور انسانیت کو، آدمیت کو حقیقی آزادی سے روشناس کیا. ایک ایسی آزادی کہ ایک بہت وسیع سلطنت جس کی سرحدیں دنیا کے گوشوں تک پھیل چکی تھیں، اس کے امیر کو ایک بیوہ بڑھیا بھی گلی میں روک کر سوال کر سکتی ہے. یہ تصور آزادی رائے کا، آزادی کا، اپنے حقوق مانگنے کا اسلام سے پہلے تاریخ انسانی میں کہیں نہیں، بلکہ حقوق کا تصور نہیں تھا. جو کچھ طاقتور کمزور کو دے دیتا وہی اس کا حق سمجھا جاتا. اسلام نے کمزوروں کو طاقتور بنایا اور طاقتوروں کا غرور توڑا اور انسانوں کو انسانی حد پر کھڑا کیا. الحمدللہ اللہ کریم نے توفیق بخشی, بہت خوبصورت وقت گزرا, بہت اچھے اہتمام سے اجتماع اپنے کمال کو پہنچا, بے شمار ساتھیوں کو استفادہ کرنے کی توفیق ہوئی اور حاضری بہت زیادہ رہی. اسی حساب سے لوگوں کو نعمتیں بھی نصیب ہوئیں, سینکڑوں بیت نبوی سے سرفراز ہوئے, سینکڑوں بالائی مناظر سے سرفراز ہوئے. یہ سب اللہ کریم کا احسان اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی برکات ہیں. لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ نعمتیں دیتا ہے, وہ زندگی دیتا ہے, طاقت دیتا ہے, صحت دیتا ہے, اقتدار دے دیتا ہے. اب اس کا شکر ادا کرنے کا موقع تب آتا ہے کہ جب اس اقتدار سے انسان انصاف کرے, اس کی طاقت حق کے لیے کام آئے, اس کی زندگی سچائی کے لیے کام آئے, تو اس کا شکر ادا ہوتا ہے. اللہ کریم نے نعمت عطا کی, انعام فرمائے. اب دیکھنا یہ ہے کہ ان انعامات کا ہم شکر کس حد تک ادا کرتے ہیں. یہ انعامات ایک شمع ہے جو راہ حیات کی تاریکیوں میں ہماری رہنمائی فرمائیں گے. ذکر الہی ایک شمع ہے جو زندگی کی تاریکیوں میں روشنی بن کر صراط مستقیم دکھاتی ہے. لیکن یاد رہے, انسان تا دم واپسی مکلف ہے. جب تک دم میں دم ہے تب تک اس کے ساتھ نفس بھی ہے, شیطان بھی اس کے پیچھے لگا ہوا ہے. کچھ بھی ہو سکتا ہے, اور یہ جو کچھ بھی ہوتا ہے اس لمحے میں ہوتا ہے جو لمحہ غفلت کا ہوتا ہے. اللہ کریم اگر غفلت سے محفوظ رکھیں, اپنی یاد کی توفیق عطا فرمائیں, اپنے ذکر کی توفیق عطا فرمائیں, یا ذکر قلبی بھی متوجہ رہیے, یا زبانی پڑھنا ہو تو درود شریف پڑھتے رہیے, کسی لمحے کو اس طرح نہ جانے دیجئے جو شیطان کے کام آ سکے. اگر ہم اللہ کے ہوں گے خلوص نیت سے, تو پھر شیطان کچھ نہیں بگاڑ سکتا. اللہ کریم کا وعدہ ہے, انا عبادی لیس لک علیہم من سلطان, تیری کوئی تدبیر میرے بندوں پر کارگر نہیں ہوگی. کہا نہ قید شیطان ضعیفہ, شیطان کے سارے مکر و فریب بڑے کمزور ہوتے ہیں. لیکن بندہ اگر مکھی بن جائے تو مکڑی کے جالے میں بھی الجھ جاتا ہے. لہذا یہ اہتمام کیجئے, جیسے ہمارے ہاں رواج ہے جی, رمضان شریف ختم ہو گیا, اس سے مراد یہ لیا جاتا ہے کہ اب نماز روزے کی, اب عبادت کرنے کی, اب مسجد جانے کی تکلیف کرنے کی ضرورت نہیں, اگلے سال پھر جائیں گے. تو اس طرح سے ذکر کا اجتماع ختم نہیں ہوا, بلکہ یہ اجتماعات ایک اور سپورٹ بنتے ہیں, مدد بنتے ہیں زیادہ کام کرنے کے لیے. جس طرح نہروں میں جھال بنائی جاتی ہے, جب جھال سے پانی گرتا ہے تو اگلی جھال تک اور تیز رفتاری سے جاتا ہے, اسی طرح رمضان شریف بھی زندگی کو پاکیزہ کرنے کے لیے اور پاکیزگی اختیار کرنے کے لیے, اطاعت الہی اور اتباع سنت اختیار کرنے کے لیے ایک ریفریشر کورس کرایا جاتا ہے ایک مہینے کا, جو باقی 11 مہینوں کے لیے کافی ہونا چاہیے. جس طرح رمضان ختم نہیں ہوتا بلکہ زندگی کا ایک نیا باب شروع کراتا ہے, اسی طرح یہ ماہانہ اجتماع ختم نہیں ہوتا بلکہ اگلے سال تک کے لیے ایک نئی تڑپ, ایک نئی امنگ, ایک نیا جذبہ, ایک نیا ولولہ عطا کرتا ہے. زندگی پھولوں کی سیج نہیں ہے، اور انسان دنیا میں رہ کر ہر طرح سے سہولت کا تصور کرے تو وہ بے وقوف ہے، چونکہ ہر طرح کے آرام یہ جنت کی خصوصیات میں سے ہے، اور یہ دنیا جنت نہیں بن سکتی۔ اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ میرے لیے دنیا میں کوئی بھی مسئلہ نہ ہو، تو اتنا سادہ ہے کہ وہ اسی زمین پر جنت بسانا چاہتا ہے، کیونکہ یہ خصوصیت جنت کی ہے کہ وہاں اہل جنت میں سے کسی کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ دنیا مختلف مسائل کی آماجگاہ ہے، مختلف ضرورتوں کی محتاج ہے، مختلف مسائل کا شکار ہے، اور یہی آزمائش ہے کہ ان سب مصیبتوں میں رہتے ہوئے میرا بندہ مجھے یاد رکھتا ہے کہ نہیں، میرا شکر ادا کرتا ہے کہ نہیں، میری اطاعت کی طرف اس کے دل میں رہتی ہے یا نہیں۔ ورنہ تو فرشتے آفرینش سے لے کر جب تک اللہ انہیں باقی رکھے گا، زندگی میں کبھی نافرمانی نہیں کرتے، ہمیشہ اطاعت کرتے ہیں، لیکن ان کے منازل میں ترقی تو نہیں ہوتی۔ جس کو جہاں اللہ نے پیدا فرمایا، جو ذمہ داری دی، وہی مقام و مرتبہ اس کا ہمیشہ رہے گا، اس سے آگے تو نہیں بڑھتا۔ کیوں آگے نہیں بڑھتا؟ اتنا مخلوق نوری ہے، پھر کبھی خطا نہیں کرتا، ہمیشہ اللہ کی تسبیح بیان کرتا رہتا ہے، احکام الہی کی تعمیل کرتا ہے، اس لیے کہ اس کے سامنے کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ انسان کو ترقی اس لیے نصیب ہوتی ہے کہ اس کے سامنے بے شمار رکاوٹیں آتی ہیں، جن کا مقابلہ کرتے ہوئے وہ استقامت علی الدین دکھاتا ہے، اور اللہ کے دروازے پہ کھڑا رہتا ہے، اس کی اطاعت کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتا ہے۔ یہ اس کی ترقی درجات کا سبب ہے۔ اس لیے یہ تصور کرنا کہ میں اللہ اللہ کرتا ہوں، میں کبھی بیمار نہیں ہوں گا، میں ذکر کرتا ہوں، مجھے کوئی نقصان نہیں ہوگا، یہ فضولیات میں سے ہے، بلکہ ذکر رضا الہی کے لیے ہے، اور دنیا کے ایک اپنا نظام ہے، اس کے اپنے قاعدے ہیں۔ اگر کوئی ذاکر بھی غلط کام کرے گا تو دھوکہ کھائے گا، کسی فریبی کو پیسے دے بیٹھے گا تو اس کے کھا جائے گا، کاروبار میں کوئی غلط روش اختیار کرے گا تو اسے بھی نقصان ہو سکتا ہے، کوئی غلط چیز کھا لے گا تو وہ بھی بیمار ہو سکتا ہے۔ تو دنیاوی امور کو شرعی حدود کے اندر دنیا کے طریقوں سے نمٹانے کا علم سیکھنا بھی ضروری ہے، یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ دنیا میں کس طرح رہنا ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ حقیقی عبادت یہی ہے کہ امور دنیا کو اللہ جل شانہ کے بتائے ہوئے قاعدے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق نمٹایا جائے۔ ہمارا طریقہ کار تبلیغ میں بھی بدل گیا ہے۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم بات تو دین کی کرتے ہیں، لیکن ہمارا انداز یہ ہوتا ہے جیسے دوسرے کو ہرانا چاہتے ہیں اور ہم جیتنا چاہتے ہیں کہ تم غلط ہو اور میں صحیح ہوں۔ اللہ کی طرف بلانے کا یہ انداز درست نہیں ہے۔ اللہ کی طرف آپ جس بندے کو بھی بلانا چاہیں، بنیادی طور پر آپ کو اللہ کے بندوں سے محبت ہوگی تو آپ بلا سکیں گے۔ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، وہ الفت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی، اگر وہ دل میں ہوگی تو اللہ کے ہر بندے کے ساتھ محبت ہو جائے گی، کافر ہے تو کفر سے نفرت ہوگی، فرد سے نہیں۔ جس طرح ڈاکٹر کو مرض سے دشمنی ہوتی ہے، مریض سے محبت ہوتی ہے، اسی طرح گناہگار ہے تو گناہ سے نفرت کی جائے گی، گناہگار سے محبت ہوگی کہ اسے بچایا جائے۔ تو تبلیغ کا وہ انداز مؤثر ہے جس میں اگلے کو یہ احساس ہو، یہ دلوں کی ایک اپنی زبان ہے اور یہ سمجھ جاتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو سارا دن عمراء کے دروازے پہ پہرا دیتے ہیں کہ آپ ان سے محبت کرتے ہیں، وہ دل میں انہیں گالیاں بک رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں دھوپ میں کھڑا کیا ہوا ہے، خود گزرنا تھا ابھی تک گزرا بھی نہیں۔ کتنے لوگ ہیں محفل میں کوئی بندہ آ جائے، اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کے دل میں اس کی محبت ہوتی ہے، دل سے وہ کٹ رہے ہوتے ہیں، لیکن جب بھی کوئی بات کرتا ہے کسی سے آپ محبت نہیں کرتے اس کی خوشامد بھی کریں وہ آپ سے محبت نہیں کرے گا، جس سے آپ محبت کرتے ہیں اس سے آپ لڑ بھی پڑیں تو وہ آپ سے محبت کرے گا، ماں بیٹے کو تھپڑ بھی مار دے، چیز نہ دے، اس کے ہاتھ سے چیز چھین لے، بیٹا نفرت نہیں کرتا، اسے پتا ہے مجھ سے محبت کرتی ہے، وہ محبت ہی کرتا ہے. لیکن اگر دل نفرت کرتا ہو تو آپ خوشامد بھی کرتے ہیں اگلے کے دل میں بھی نفرت پیدا ہوگی. لہذا تبلیغ کا اصول بھی یہ ہے کہ اللہ کی مخلوق سے محبت کی جائے، نہ کہ اللہ کے بندوں کو بے گناہ مارا جائے، لوٹا جائے، ان کے گھر جلائے جائے. اگر کوئی کافر بھی ہے تو اس کا جان مال آبرو مسلمان پر حرام ہے، بلکہ اگر اسلامی ریاست میں رہتا ہے تو اس کی حفاظت کرنا مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، چاہے جائے کہ معمولی اختلاف پر مسلمانوں کو ہی قتل کر دیا جائے اور فروعی اختلافات پر مساجد میں اور عبادت گاہوں میں بم چلائے جائیں اور گولیاں چلائی جائیں. اگر نوبت یہاں پہنچ گئی ہے کہ اسلام کی تبلیغ کے لیے ہمیں مساجد میں گولیاں چلانا پڑ رہی ہیں تو یہ کون سی تبلیغ اور تبلیغ کا کون سا انداز ہے؟ لہذا اس ظلمت کڑے میں کچھ لوگ تو ایسے ہوں جن کے پاس محبت کا پیغام ہو، جو دوسرے کا بھلا چاہتے ہوں، جو دوسرے کو نقصان سے بچانا چاہتے ہوں. کچھ تو اللہ کے بندے ایسے ہوں جو بات کریں تو اس میں سے الفت مترشے ہو، کسی کو آواز دیں تو اسے پیاری لگے، اور پھر اللہ سے بڑھ کر محبت کرنے والا کوئی نہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو ایک لشکر کی سالاری سونپتے ہوئے جو نصیحتیں فرمائی ان میں ایک نصیحت یہ تھی کہ یہ بات یاد رکھنا، ہزار کافر کو بحالت کفر قتل کرنے سے کسی ایک کافر کو مسلمان کر لینا اور دوزخ سے بچا لینا اللہ کو زیادہ محبوب. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ کو یہ بات زیادہ پسند ہے کہ اس کے کسی ایک بندے کو جہنم سے بچا لیا جائے بجائے اس کے کہ اسے بحالت کفر قتل کر دیا. تو یہ بات یاد رکھیے کہ جو نعمتیں جو انعامات نصیب ہوئے ہیں ان کے شکر کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے آپ سے محبت کیجیے. اپنے آپ سے محبت کا حاصل یہ ہوگا کہ اپنے آپ کو اللہ کی اطاعت پہ کاربند کیجیے، اتباع سنت کو شعار بنائیے. اپنوں سے محبت کیجیے کہ آپ کی زندگی ان کے لیے دعوت اللہ کا نمونہ بن جائے. غیروں سے محبت کیجیے کہ وہ بھی آپ جیسا بننے کی صحیح کریں. صحابہ کرام کے عہد میں کوئی لمبی تقریر نہیں ملتی، کوئی دینی جلسے کا تصور نہیں ملتا کہ کسی جگہ آواز کے لیے جلسہ ہوا ہو. کہیں کسی تاریخ میں آپ نے پڑھا خطبات جو ہیں خلفائے راشدین کے پڑھ لیجئے تو چند چند سطرے ہیں، چند پہ دو ایک دو پہرے ہیں، پورے جمعہ کا خطبہ جو ہے وہ پانچ منٹ دس منٹ کی بات ہے، کوئی لمبی تقریر نہیں ہوتی. لیکن مشرق سے مغرب اور شمال سے جنوب تک اسلام کیسے پھیل گیا انہیں دیکھ دیکھ کر، ان کی ادائیں دیکھ کر، ان کا برتاؤ دیکھ کر، لوگوں کے ساتھ ان کا حسن سلوک دیکھ کر، ان کے جینے کے انداز دیکھ کر. عملی طور پر ان کے وجود جو تھے وہ تبلیغ کا سبب تھے، جیسا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اصحاب بدر کے بارے ارشاد فرمایا کہ اے اللہ میں اس میدان میں سارے کا سارا اسلام لے آیا ہوں. یہ عرض نہیں کیا کہ میں اپنے غلام لایا ہوں، فرمایا اے اللہ میں سارے کا سارا اسلام لے آیا. میں افراد نظریے میں بدل گئے، مجسم نظریہ بن گئے. تو تبلیغ کا انداز یہ ہوتا ہے کہ انسان خود مجسم نظریہ بن جائے، اس کی ہر ادا سے وہ بات یہاں ہو جو وہ کہنا چاہتا ہے، اس کے طور طریقوں سے، اس کے کاروبار سے، اس کے معاملات سے ان باتوں کا پتہ چلے جو وہ ہم تک پہنچانا چاہتا ہے. اگلا بھی تلاش کرے کہ یہ بندہ ایسا کیوں کرتا ہے، اسے लाखों रुपए रिश्वत मिल रही है, क्यों नहीं लेता? ये छोटा सा झूठ बोले तो उसे करोड़ों का फायदा है, ये क्यों नहीं बोलता? इसकी इतनी रकम है, इस पर इतना सूद आ सकता है, बिला कुछ किए से इतना पैसा मिलता है, ये क्यों नहीं लेता? ये सवाल अगले के दिल में एक जज्बा पैदा करेगा कि इसके पीछे वजह क्या है, इसके पास कौन सी ऐसी दौलत है जिसने इन चीजों से इसे बालातर कर दिया, इसके पास कौन सी ऐसी नेमत है। हम तकरीरें करते हैं, घंटों लोगों को मसरूफ रखते हैं, बेशुमार रिसाले छपते हैं, हर गली में कई कई मदरसे हैं, इस सारी तबलीग का असर सारा मनफी क्यों जा रहा? तबलीग के नाम पर इतनी बड़ी जमात बन गई जो रूए जमीन पर अपने खर्च पर फिरकर लोगों को नेकी की तरफ बुलाते हैं, फिर इन सारी कोशिशों के बावजूद काफिर को तो छोड़ दे, मुसलमान भी बुराई में क्यों धंसता जा रहा है, मुसलमान क्यों जालिम होता जा रहा है? जिसका काम जुल्म को रोकना था वो जुल्म शार क्यों होता जा रहा है? शायद इसलिए कि हम बातें करते हैं, हमारे दिल में दर्द नहीं, हमारे अपने आमाल और किरदार में सलाहियत नहीं। हम लंबी लंबी बातें करते हैं, लंबे लंबे खुतबात देते हैं, लंबी लंबी तकरीरें करते हैं, लेकिन हमारे आमाल में वो सलाहियत नहीं रही जिसको आका नामदार सल्लम से नस्बत हो। हमारी सोचों में वो दर्द नहीं रहा जो कुर्ब इलाही की तलब से होता है। तो इस सारी मेहनत का, इस इज्तमा का हासिल ये है कि जहाँ जहाँ आपके मराकज़ ज़िक्र हैं उनको पहले से ज़्यादा मुनज़्ज़म कीजिए, ज़िक्र में बाकायदगी का एहतमाम कीजिए। साहब मजाज हज़ारात जो हैं वो पीर नहीं है और ज़्यादा मोतबर नहीं है, बल्कि उनकी जवाबदेही दूसरों की नस्बत ज़्यादा होगी और एक आम साथी की नस्बत उन्हें ज़्यादा मेहनत और एहतमाम करना चाहिए अहबाब के अज़कार का, मामूलात का, और जो लोग नहीं जानते उनको बताने का, लेकिन प्यार से, मोहब्बत से और इस दर्द से कि अल्लाह का ये बंदा भी अल्लाह की तलब की दर्द से आशना हो जाए, ये बंदा भी इसके नबवी का कोई जर्रा पा ले, इस बंदे की आखिरत भी संवर जाए, इसकी दुनिया भी सुधर जाए। याद रहे, दुनिया भी उसी की सुधरती है जिसकी आखिरत सुधरती है। अगर आखिरत न सुधरे तो दुनिया में हुकूमत तो मिल सकती है, सुकून का एक लम्हा नहीं मिल सकता। दौलत तो मिल सकती है लेकिन सुकून का एक लम्हा नहीं मिल सकता। सुकून उन्हीं दिलों में होता है जिनकी आखिरत सुधर जाती है, क्योंकि दुनिया कमज़ोर है, आर्जी है, आखिरत दायमी है। इसलिए आखिरत का परतव इंसानी ज़िंदगी को अपनी जद में रखता है दुनिया में। अगर किसी के लिए आखिरत में जहन्नम भड़काए जा रहे हैं तो यहाँ उसके दिल में जहन्नम भड़कना शुरू हो जाते हैं और वो पागल भी होकर ही रहता है दुनिया में, बेकरार ही रहता है। और अगर किसी के लिए आखिरत में जन्नत बसाई जा रही है तो उसके दिल में एक जन्नत बस जाती है, वो हजारों तकलीफों में भी पुरसकून होता है। लिहाजा अल्लाह के इनामात के शुक्र का तरीका ये है कि हम अल्लाह की अताअत में पहले से ज़्यादा सरगर्म हो जाएं, अपने से मोहब्बत करें, अपनों से मोहब्बत करें, एक दूसरे से मोहब्बत करें। एक बहुत बुरी बात जिससे नबी करीम सल्लम ने बहुत ज़्यादा मना फरमाया वो है लगाई बुझाई की। कहीं से छोटी सी बात सुन ली फिर उसे बढ़ाते 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 उसका एक वतंगड़ बना दिया। कोई गलत बात सुनी जाए उसे बिला ताकीद कबूल नहीं करना चाहिए। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कफा बिल मरे कज़बन, आदमी के झूठा होने के लिए यही काफी है। युहद्दिस बिकुल मा समिअ कमा काल रसूलुल्लाह सल्लम, कि जो कुछ सुने वो ही आगे बयान कर दे, उसके झूठा होने के लिए इतना ही काफी। तो ये तहकीक न करे जो मैंने सुना ये सच है कि झूठ है, आगे बयान कर दे, अगरचे उसने किसी से सुना है लेकिन बयान तो झूठ कर रहा है, उसका झूठा होने के लिए यही काफी है। और झूठ एक ऐसी मुसीबत है कि पहली कौमों पर जो अजाब आए تو بنی اسرائیل کے قبیلے کا ذکر فرماتے ہوئے قرآن حکیم ارشاد فرماتا ہے سماعون للکذب اکالون للسحت وسماعون للکذب، کہ یہ حرام کھاتے تھے اور جھوٹ سنا کرتے تھے، صرف جھوٹ بولنا نہیں جھوٹ سننا ایسا جرم ہے کہ اس کی وجہ سے قومیں تباہ ہوئیں اور ان پر عذاب الہی آئے۔ اگر کسی کی برائی آپ سنتے ہیں تو جو برائی کرتا ہے اسے بھی روکیں کہ برائی کرنا کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ آپ کسی سے سمجھتے ہیں کہ اس نے غلطی کی ہے تو کیا آپ اس کے لیے دعا نہیں کر سکتے؟ دوستی کا تعلق تو یہ ہے کہ اگر آپ اسے روک نہیں سکتے تو دعا تو کر سکتے ہیں۔ پھر ہر آدمی کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی کہ اس نے اگر بیٹھ کر نماز نہیں پڑھی لیٹ کر پڑھی ہے، یہ بڑا برا آدمی ہے، کیا پتا وہ بیٹھ سکتا ہی نہ، اس کے پاس عذر شرعی ہو۔ اس نے کھڑا ہو کر نماز نہیں پڑھی بیٹھ کر پڑھی ہے، ہم اس پہ فتویٰ لگا دیں، لیکن ہم یہ تو پوچھ لیں کیا وہ کھڑا ہو بھی سکتا یا اللہ نے اسے رخصت دی ہے کہ اس طرح سے پڑھ لیں۔ تو بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں ہم اپنی نظر میں ایک جرم تصور کر لیتے ہیں، حالانکہ جس سے ہو رہی ہوتی ہے اس کے پاس اس کا شرعی جواز موجود ہوتا ہے۔ لہذا بلا تاکید ہر ایک پر فتویٰ لگانا درست نہیں ہے، اگر کوئی غلط بھی ہے تو آپ اس کے سامنے صحیح طریقے سے کام کریں، شاید اللہ اسے توفیق دے دے، آپ سے چھوٹا ہے آپ اسے پیار سے سمجھائیں، آپ سے بڑا ہے تو بھی آپ اس سے پیار سے بات کریں، نہیں رہ سکتے زیادہ تجسس ہے تو اس سے پوچھ ہی دیں، لیکن بلا تحقیق چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر آگے بیان کرنا یہ سخت نادانی ہے، سخت گناہ ہے، اور ایسا گناہ ہے جس پر قوموں پر عذاب الہی وارد ہوگا۔ اللہ ستار العیوب ہے اور وہ بندے سے بھی یہ پسند نہیں کرتا کہ وہ کسی کے عیب اچھالے، جو کسی کے عیب اچھالتا ہے ایک دن اللہ اسے بھی رسوا کر دے۔ ہر عمل جو ہم کرتے ہیں اس کا ایک رد عمل بھی ہوتا ہے اور وہ اپنی ذات پہ آتا ہے، لہذا اگر کوئی ناپسندیدہ بات نظر آئے ایسی ضروری ہو کہ اس کی اصلاح ضروری ہے تو اصلاح کی کوشش کیجیے، آپ نہیں کر سکتے اپنے سے کسی بڑے کے گوشت گزار کیجئے کہ اس کام کی اصلاح ہونی چاہیے، لیکن دشمنی کے لیے نہیں، اگلے کی رسوائی کے لیے نہیں، اگلے کی محبت میں کہ اس سے غلطی ہو رہی ہے اسے اس غلطی سے بچانا چاہیے۔ جب محبت ہوگی الفت ہوگی تو فساد نہیں پڑے گا، الفت نہیں ہوگی آپ ایک دوسرے کو یا کسی بھی دوسرے کو آپ رسوا کرنا چاہیں گے تو آپ بھی بچ نہیں پائیں گے، اس رسوائی میں سے کچھ حصہ پھر رسوا کرنے والے کے حصے میں بھی آ جائے گا۔ اللہ اللہ کرنے سے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی برکات سے، اور جو بندہ روحانی بیت سے مشرف ہو جائے خصوصاً اسے اپنی زبان پر بہت کنٹرول کرنا چاہیے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ آخری عمر میں کسی نے پوچھا، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے انتہائی ضرورت میں بھی اگر میرا یہ ہاتھ بیمار بھی ہو گیا میں بازو نہیں ہلا سکتا تو بھی میں نے اس ہاتھ سے شرمگاہ کو نہیں چھوا، دائیں ہاتھ سے زندگی بھر کبھی نہیں چھوا، تب سے جب سے میں نے اس ہاتھ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی، کیونکہ یہ ہاتھ میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں دیا، اس کے بعد میں نے شرمگاہ کو نہیں چھوا۔ اور آپ کی عمر 84-85 سال سے 80 سے زیادہ تھی، ایک صدی تک اس ہاتھ کی حفاظت فرماتے رہے کہ اپنے بدن کا بھی پاک بھی ہو تو بھی ناپسندیدہ حصہ نہ چھوا جائے، اس بندے نے کیا کسی ناپاک چیز کو ہاتھ لگایا ہو؟ جو اپنے بدن کے ناپسندیدہ حصے کو نہیں چھوتا، اگرچہ وہ پاک بھی ہو، غسل بھی کر چکا ہو، پاک ہو جائے پھر بھی نہیں چھوتا، اس لیے کہ اس ہاتھ کو میں نے محمد رسول اللہ کے ہاتھوں میں دیا۔ اور یہی وجہ تھی کہ حدیبیہ میں اہل مکہ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو روک لیا تھا، اور جب موت پر بیعت ہوئی, بیعت رضوان ہوئی, تو نبی علیہ السلام نے اپنا دست مبارک اپنے دوسرے دست مبارک میں دے کر فرمایا کہ میرا یہ ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے اور میں عثمان کی طرف سے موت پر بیعت کرتا ہوں. جنہیں یہ شرف روحانی طور پر نصیب ہوتا ہے انہیں اپنے ہاتھوں کا خیال کرنا چاہیے. جنہیں بارگاہ نبوی کی حاضری نصیب ہوتی ہے انہیں اپنی زبان پہ کنٹرول کرنا چاہیے, انہیں اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنی چاہیے, انہیں اپنے آپ کو پھر اس احساس کے ساتھ زندہ رکھنا چاہیے کہ اللہ نے مجھ پر کتنا انعام فرمایا, اس کا شکر ادا کرنا چاہیے, اور محبتیں بانٹنی چاہیے کہ نفرتوں کے تو آگ لگی ہوئی ہے ہر طرف. کفر کی دنیا میں تو نفرت ہے ہی, کفر تو ہے سراپا نفرت, لیکن اب تو نام نہاد مسلمان جو ہم ہیں ہمارے ہاں بھی محبت ناپید ہو گئی ہے, ہمارے ہاں بھی ظاہر داری ہے, بندہ آئے تو ہم اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں, اس کے لیے چائے منگواتے ہیں, پانی منگواتے ہیں, خاطرداری کرتے ہیں, اٹھتا ہے تو اسے گالیاں دیتے ہیں. ہمارے ہاں بھی عالم یہ ہے کہ آئے تو خوش آمد کرتے ہیں اور اٹھ کر جائے تو وہیں اس کی برائی کرنا شروع کر دیتے ہیں. لہذا یہ برکات امانت ہیں, سیڑھیاں چڑھنے کے لیے ایک ایک سیڑھی چڑھنا پڑتا ہے, لیکن گرنے کے لیے پھسلتا ہوا ایک قدم کافی ہوتا ہے. منازل کے حصول کے لیے مجاہدہ اور محنت کرنا پڑتی ہے, خدا نہ کرے ضائع ہونے لگیں تو کوئی ایک غلط قدم کتنی بلندی سے گرا دینے کے لیے کافی ہوتا ہے. گرنے کے لیے پھر قدم بہ قدم کوئی نہیں گرتا. لہذا زندگی محتاط کیجئے, جو کام آپ کر نہیں سکتے اس کا حساب نہیں ہوگا. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, جو کام کسی کے اختیار میں نہیں وہ اس کا مکلف نہیں ہے. ہمارے بہت سے دفتری دوست افسروں کی پریشانی اپنے سر لے لیتے ہیں اور اس سے پریشان ہوتے ہیں. آپ اس حد تک دیانتداری کے مکلف ہیں جو کام آپ کے اختیار میں, آپ سے بالا تر اگر کوئی کرتا ہے تو اس میں آپ کو مداخلت کی ضرورت نہیں, اس کا حساب آپ سے نہیں ہوگا. جو سمجھدار لوگ ہیں وہ اپنی ذمہ داری کا احساس کرتے ہیں. ہمارے ہاں یا تو ہم بد دیانت ہو جاتے ہیں یا پھر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگر ایک دفتر میں ہم کلرک ہیں تو ہم مجھ سے لے کر پرویز مشرف تک سارے ایک جیسے ہو جائیں. اس کے ہم مکلف نہیں ہیں, جو ہم سے اوپر بیٹھے ہیں ان کا ہاتھ پکڑنے کے ہم مکلف نہیں. وہ کیا کرتے ہیں ان سے وہ خود حساب لے لے. آپ کیا کرتے ہیں آپ اپنا حساب رکھیے, تو میرا خیال ہے زیادہ پریشانیاں آپ کی ختم ہو جائیں گی. کہ ہم زیادہ پریشانیاں وہ مول لو لے لیتے ہیں جو ہماری ذمہ داری نہیں ہوتی. سو قرآن کریم کا اصول ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, اللہ اس بندے کو اتنا ہی تکلیف دیتا ہے جتنا وہ کر سکتا, اتنا ہی مکلف ہے وہ, اتنا ہی اس پر فرض عائد ہوتا ہے جتنی اللہ نے اس کو استطاعت دے رکھی ہے. جو اس کی استطاعت سے باہر ہے اس کے بارے اس سے سوال نہیں ہوگا. لہذا اپنے کام سے کام رکھیے. آپ کسی دفتر میں تو جو آپ کی ذمہ داری ہے اس میں اللہ کے بندوں کو تکلیف نہ ہو. آپ سے اوپر ہے کوئی تو اس کے لیے دعا کر سکتے ہیں, آپ اس کے ساتھ لڑائی نہیں کر سکتے. اور کوشش کیجئے کہ محبت تقسیم ہو سکے, الفتیں بانٹی جائیں, پیار بانٹا جائے. یہی اسلام کی کامیابی اور دین کی خدمت ہے. آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا کردہ نعمت میں سے عظیم نعمت محبت کی تقسیم ہے. اللہ کریم تمام حاضرین کی حاضری قبول فرمائے, جو اجتماع میں حاضر نہیں ہو سکے اور دنیا کے مختلف گوشوں میں بیٹھے اللہ اللہ کرتے رہے ان کا مجاہدہ قبول فرمائے, جو ملک میں تھے لیکن کسی وجہ سے نہ آ سکے اللہ انہیں بھی اس میں سے ان نعمتوں میں سے حظ وافر نصیب فرمائے, ہمارے گناہوں سے درگزر فرمائے, استقامت علی الدین نصیب فرمائے, اپنی اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین.